إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس طرح ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو آخری دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس کے علاوہ کسی دین کو بھی کوئی اختیار کرے، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام کو قبول نہ کرنے پر پکڑ بھی ہوگی. لیکن اس کے باوجود اس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسانوں کا احترام اور انسانوں کا حق، یہ ہمیشہ انسانی بنیادوں پر دیکھا جائے گا اور دیا جائے گا. کسی شخص کو صرف اس وجہ سے عزت سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کا حق دینے سے محروم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اس آخری دین کو قبول نہیں کیا ہے، وہ ایمان نہیں لایا. اس بنیاد پر کسی کو کسی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید نے صاف طور پر فرما دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اس کو آنر دیا ہے، اور خشکی میں بھی اور دریاؤں میں بھی اس کو سوار کیا ہے، اس کو سواری عطا کی ہے، سفر کرنے کا اسے موقع دیا ہے. یہ بھی اس کے احترام اور اس کی عزت کی ایک مثال اور ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اس کو سفر کرنے کا موقع دیا ہے، دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے طیبات ان کو دی ہیں، ان کو جو رزق دیا ہے، ان کو جو روزی دی ہے، وہ پاک چیزوں میں سے دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات میں ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے، ان کو ہم نے زیادہ بہتر اور زیادہ بڑا اور اپنے نزدیک زیادہ محبوب بنایا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کا ذکر کیا ہے، صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہونے کی بنیاد پر یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کو ان کے دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سارے جہان پر ان کو فضیلت بخشی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ یہ فضیلت ان کو دی گئی تھی دوسرے لوگوں کے عزت کو، ان کے احترام کو چھین کر. اس آخری امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، جیسے بنی اسرائیل سے کے بارے میں فرمایا تھا وفضلناہم علی العالمین، کہ سارے جہاں پہ ان کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ وہ توحید پر قائم تھے. ایسے ہی اس امت سے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، اس لیے کہ تم برائی سے روکتے ہو، اور اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک توحید کی بنیاد پر اور رسالت کی بنیاد پر زندگی گزارنے والا دوسروں کے حقوق کو دبا دے، انسان کے احترام کو پامال کر دے، اس کو عزت کا مستحق نہ سمجھے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں، اور کسی نے پتھر کو اور کسی نے دریا کو، کسی نے سورج اور چاند کو، کسی نے کسی اور چیز کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ اللہ کے یہاں سخت پکڑ کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ جہالت میں، نادانی میں، ضد میں آ کر اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے اور اللہ کے سلسلے میں بھی گستاخی کریں گے، اللہ کے شان میں گستاخی کریں گے، نبی کے شان میں گستاخی کریں گے، اس لیے تم اس کا ذریعہ مت بننا، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ان کے معبودوں کو کوئی ایسی بات کہہ دو جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا دو جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو، ان کے کسی رسم و رواج کے بارے میں، ان کے کسی پوجا کے بارے میں، ان کی عبادت کے کسی طریقے کے بارے میں، ان کے مذہبی رسومات کے بارے میں کوئی ایسی بات تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے جن سے ان کو تکلیف پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسی کو برت کر دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا کہ انسانی بنیاد پر انسانوں کو احترام اور عزت دی جائے گی اور کسی کو زور زبردستی کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور صاف طور پہ قرآن مجید میں فرما دیا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مذہب کے معاملے میں انسان آزاد ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت اور غی گمراہی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل واضح ہو چکی ہیں، ہدایت بھی معلوم ہے کہ کیا چیز ہے، گمراہی کیا چیز ہے معلوم ہے، قرآن نے، نبی نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے علاوہ جو باطل معبود ہیں جن کو دیوی دیوتا بنا لیا گیا ہے، جن کو لارڈ اور گاڈ بنا لیا گیا ہے، ان کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مضبوط سہارے کو تھامتے ہیں، لن فصام لہا، اور اس سہارے کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، انہوں نے ایک بہتر کام کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک بہتر کام جو آپ کرتے ہوں، آپ چاہیں کہ دنیا کے سارے لوگ وہی کریں، جیسے آج ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو اور ہر شخص ایک طریقے پر زندگی گزارے، ایک طریقے کے کپڑے پہنے، ایک طریقے کا کھانا کھائے، ایک زبان بولے، ایک طریقے کے گھر میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، قرآن نے کہا کہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان اختلاف رہے گا، رنگ میں اختلاف رہے گا، جسمانی ساخت میں اختلاف رہے گا، بول چال میں اختلاف رہے گا، انسان کی پسند اور ناپسند میں اختلاف رہے گا، اسی میں حسن ہے، انسانیت کا حسن اور آدم کی اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین پر بسایا ہے اور پھیلایا ہے، اس کے اندر جو فرق ہے اور ایک طرح کا تنوع ہے، اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں، اسی سے اس کا حسن ہے، کسی ایک طریقے پر سب کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، ہر جگہ کے موسم الگ ہوتے ہیں اور ہر شخص کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو زبردستی پابند نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور سے دین کا پابند تو کسی کو کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اگر اجازت بھی دے دی جائے کہ آپ ہر شخص کو بائی فورس مسلمان بنا دیں تب بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، فیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کے اندر کی چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے قرآن نے کہا کہ کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی اس سلسلے میں۔ تو اسلام نے مذہبی آزادی دی، ریلیجیس ٹالرنس کے پابند رہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ ہر ایک کو مذہب کے معاملے میں آزادی ہو، ان کے طور طریقے پر عمل کرنے کا اختیار ہو. اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جس سے عام لوگوں کے امن و سکون کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے روکا جائے گا. چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، اور اس وقت آپ نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام ہے حلف الفضول. اس میں سارے لوگ شریک تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ظلم سے روکا جائے. جو عام شہری ہیں یہاں کے، جو یہاں کے سٹیزنز ہیں، جو باہر سے آتے ہیں، اجنبی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ایک شخص بھی ظلم کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، تو اس معاہدے کی بنیاد پر سارے لوگ مل کر اس حقدار کو اس کا حق دلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے باوجود بھی، نبی بننے کے بعد بھی، اور قرآنی ہدایات آنے کے بعد بھی، اس معاہدے کو، اس واقعے کو ہمیشہ یاد کرتے تھے. آپ کہتے تھے لقد شہدت حلفا فی دار عبداللہ ابن جدعان، کہ ہم نے ایک عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک میٹنگ میں شرکت کی تھی، جس میں ایک طرح کی قسم لی گئی تھی، معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم کسی کے خلاف بھی ظلم کو نہیں سہیں گے. ظلم کسی کے خلاف بھی ہو، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور حقدار کو اس کا حق دلائیں گے. اور آپ فرماتے تھے کہ ولو ادعا به فی الاسلام لاجبت. پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ولا احب وما احب ان به حمر النعم، کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی معاہدے کے بدلے میں، اس طرح کی کسی بات کے بدلے میں ہمیں سرخ اونٹ دیے جائیں، ہمیں ایسے اونٹ دیے جائیں جو بالکل لال رنگ کے ہوں، سرخ ہوں، جو پسند کیے جاتے تھے عربوں کے نزدیک، اور سب سے قیمتی مال اسے سمجھا جاتا تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی سرخ اونٹ دے کر بھی مجھے اس طرح کی کسی بات سے، اس طرح کے کسی معاہدے سے، اس طرح کے کسی آپس کے اتفاق سے مجھے روکنا چاہے، تو مجھے ایسی چیز بھی پسند نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات ہو، لوگوں کے اندر ایسی بیداری ہو، سمجھ بوجھ پیدا ہو. اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اسلام کے بعد بھی اس طرح کے کسی میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے بلایا جائے، اور اس طرح کے کسی کام میں مجھے شریک کیا جائے جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوں، لاجبت، میں اسے قبول کروں گا، اور میں ہمیشہ حق دلانے کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق کو دلانے کی نہ صرف بات کہی بلکہ عملی طور پہ اسے کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں وہاں کی جو بڑی مینورٹی ہو سکتی تھی وہ یہودیوں کی تھی، اور یہودی بھی کئی طرح کے تھے. کچھ مدینہ کے اندر رہتے تھے جو بنو قینقاع تھے، باہر بنی نذیر رہتے تھے، بنو قریظہ رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہاں کی نوعیت مکے سے بالکل الگ ہے، اور مکے میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی، مدینہ میں اسلامی حکومت قائم تھی، اور مسلمان میجورٹی میں تھے، اکثریت میں تھے، اور ان کے تابع بن کر جو لوگ رہتے تھے ان کو ذمی کہا جاتا تھا. اور ذمی کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ جن کو جو پناہ حاصل کریں، جن کو پناہ دی جائے. اور عربوں کا عام طریقہ بھی یہ تھا کہ اگر کسی کو کسی نے پناہ دے دی ہے تو ایک کافر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یعنی مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے کہ وہ ہمارے ریفوجیز ہیں. لیکن یہاں تو باضابطہ ان کو شہری حق دیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ظلم معاہدا، کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، خواہ وہ کوئی قبیلہ ہو یا کوئی شخص ہو، یا وہ کوئی ذمی ہو جو پناہ لے کر کافر ہے، یہودی ہے، لیکن ہمارے اسٹیٹ میں رہتا ہے، اگر کسی مسلمان نے اس کے اوپر ظلم کیا، اب انتقصہ، یا اس کا حق گھٹا دیا، یا فرمایا کہ او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس او كلفه فوق طاقته، اگر وہ اس کا مزدور ہے، اس سے بڑھ کر کام لیا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر دباؤ بنایا، یا بغیر اس کی خوشی کے اس کی کوئی چیز لے لی، فانا حجیجه يوم القيامه، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے لڑوں گا اس مسلمان سے جس مسلمان نے کسی کافر کے حق کو دبایا. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ان لوگوں کے ساتھ. کہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سانس لینے کی اجازت نہیں دی تھی مکے میں، اور وہ سب ایک تھے اندر سے۔ یہودیوں کے بارے میں تعجب ہوتا ہے کہ یہ یہودی اہل کتاب جن کو ایک نبی کا انتظار تھا، اور اہل کتاب کے ساتھ تھے، مسلمان بھی قرآن ایک کتاب رکھنے والی قوم تھی، وہ بھی کتاب رکھنے والی قوم تھی، اور جب بھی بات ہوتی تھی تو دونوں کو ایک ہونا چاہیے تھا۔ حیرت کیا ہے بعض ایسے تھنکرس نے اور فلاسفرس نے جو اس دور کے یہودی ہیں، کہ ہمیں مدینہ کے یہودیوں سے شکایت ہے اور یہ تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ انہوں نے مکے کے مشرکین کا کیسے ساتھ دیا، شرک کرنے والوں کا کس طرح ساتھ دیا، جبکہ یہودیت میں شرک نہیں ہے، یہودیت سب سے پہلے توحید کو ماننے والی قوم ہے، انہوں نے کیسے آخر ساتھ دیا مشرکین کو؟ سوائے تعصب کے، سوائے نفرت کے اور کوئی بات نہیں تھی، کہ وہ اندر اندر ملے ہوئے تھے مشرکین مکہ سے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ تیار کیا، مدینہ چارٹر، پوری تاریخ کا سب سے پہلا مکمل آئین اور دستور ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون اس کے اندر بنایا، مسلمانوں میں آپس میں کس طرح کے تعلقات ہوں گے، مختلف قبیلوں میں کیسے تعلقات ہوں گے، کس طرح سے یہودیوں کو حقوق دیے جائیں گے، ان پر کیا ذمہ داریاں ہوں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تقریباً جو باتیں ذکر کی تھیں، اگر ان کو آرٹیکلز میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 63 آرٹیکلز بنتے ہیں، ان کے 63 دفعات بنتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہودیوں کو خاص طور پر فرمایا تھا کہ جو یہاں کی اقلیت ہے، جو یہاں کی مائنورٹیز ہیں، اس میں خاص طور سے یہودی تھے، کہ ان کو جانی حفاظت کا حق دیا جائے گا، مسلم حکومت ان کی جان کی حفاظت کرے گی، اور نہ صرف ان کو فزیکل سیفٹی ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے طریقے پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، فریڈم آف پریکٹس، کوئی ان کو نہیں روک سکتا اس، یہ ان کا حق ہے، ان کا مذہبی حق ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ایلیا کے لوگ تھے ان کے لیے جو اپنے گورنر کو خط لکھا تھا، اس میں تو بہت واضح طور پر اور بھی چیزوں کا اضافہ کیا، انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے اس خط میں لکھا تھا کہ یہودیوں کے، ان کے عیسائیوں کے جو چرچ ہیں، ان کو نہ ڈھایا جائے گا، نہ ان کے احاطے کو، ان کی باؤنڈری میں کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ ان کے صلیب کو توڑا جائے گا، ان کے کراس کا جو نشان ہے اس کو بھی نہیں توڑا جائے گا، اور ان کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور کوئی مسلمان زبردستی ان کے چرچ میں رہ بھی نہیں سکتا ہے، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، صاف صاف وضاحت کے ساتھ لکھا، ان کا حق ہے، ان کی زمین ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، یہ رہنے کے لیے آزاد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کا معاہدہ لکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جزیہ ان کے اوپر رکھا تھا، آج مغرب اس کے اوپر طوفان مچاتا ہے کہ مسلمان اور اسلامی حکومت غیر مسلموں کو دبا کر ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے، بہت معمولی سی رقم ہوتی تھی جزیے کی، اور اس کے بدلے میں مسلم حکومت جو کچھ انہیں دیتی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اگر اس طرح کے سرمایہ دارانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے، کچھ کیپٹلسٹ چلے آتے مدینے میں تو لوٹ لیتے یہودیوں کو، لیکن وہاں بہت تھوڑا سا جزیہ لیا جاتا تھا، بہت تھوڑی سی رقم تھی، اور وہ ضابطے کی بات تھی۔ اگر معاملات میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی ویلو ہوتی ہے، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی رقم لی جاتی تھی، اور اس کے بدلے میں ان کو بے شمار چیزیں دی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک یہودی ضعیف شخص بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ نے اپنے گورنر کو بلایا اور بہت درد مندی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ کہا کہ بھائی، اس کی جوانی تم کھا گئے اسی لیے کہ بڑھاپے میں یہ بھیک مانگے، تم نے نظر نہیں رکھی ایسے لوگوں پر کہ جن کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو پریشان ہے، ایسے لوگوں سے جزیہ مت لو، ایسے لوگوں سے وہ چھوٹا سا ٹیکس وصول مت کرو جو اسلامی حکومت میں رہنے کی بنیاد پر ان مائنورٹیز سے وصول کی جاتی تھی، تاکہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، بڑھ کر دیے جائیں حفاظت کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی معاف قرار دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ قوانین بنائے، دوسری طرف شخصی طور پر، انفرادی طور پر، ہر اس شخص کے ساتھ جو کہ مذہبی طور پہ آپ کا نہیں ہوتا تھا، یا تو اندر سے منافق ہوتا تھا اوپر سے اسلام کا اظہار کرتا تھا، یا وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہوتا تھا، دونوں کے ساتھ نرمی کا، رواداری کا اور بہتر سلوک کیا آپ نے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، صرف ہم دو تین مثالیں اس کی دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، ان کے والد عبداللہ ابن ابی بن سلول جو مشہور منافق تھا، کوئی ڈھگا چھپا منافق نہیں تھا، اس کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جو مسلمان ہو چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا تو انتقال ہو گیا، آپ اپنی قمیص عطا فرما دیجئے، آپ اپنا یہ مبارک کرتا عطا فرما دیجئے، اسی سے ان کو کفن دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا، اور جب یہ کہا گیا کہ آپ نماز جنازہ بھی آپ ہی پڑھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، قرآن میں تو کہا گیا اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، تو حضور نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر دوں گا، اور پھر آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اب محدثین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ 70 کوئی خاص عدد نہیں ہے، لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ جتنا بھی استغفار کر دیں معافی نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے آیت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واضح حکم صاف طور پر اس سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، چونکہ قرآن کہتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرتبہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے بارے میں اگر استغفار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نے سوچا ان کی معافی تو نہیں ہوگی، لیکن ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو اس حسن سلوک سے نصیحت حاصل ہوگی اور وہ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہوگی، اسلام سے قریب آئیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اپنے جانی دشمن کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ نے اپنی قمیص اتار کر دی۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے، بڑے لمبے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو صرف عبداللہ ابن ابی بن سلول کی قمیص تھی جو ان کو فٹ آتی تھی، تو اس نے اس موقع پر قمیص دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دے دیا، اراد ان یکافیہ، اس دن آپ نے وہ بدلہ بھی چکا دیا اور آپ نے اس نے اخلاق کا ثبوت بھی دے دیا۔ کہا جاتا ہے، بعض مورخین نے لکھا کہ 1000 لوگ اسلام میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر۔ ایسے لوگ جو اندر سے منافقت کا شکار تھے، کفر کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دین کیسا مبارک دین ہے اور کس طرح سے انسانوں کو عزت دیتا ہے، اور انسانی جان کو جب وہ زندہ ہو تب بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عدی ابن ابی حاتم آئے، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، عدی ابن حاتم اور قبیلہ تائی کے تھے، جس طرح قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، تائی کے لوگوں نے بھی خوب دشمنی کی تھی، اور عدی ابن حاتم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھل کر برا بھلا کہتے تھے، لیکن عدی ابن حاتم اپنی قوم کے بڑے تھے، اس لیے جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی بہن حضرت صفانہ جو پہلے اسلام قبول کر چکی تھی، وہ عدی ابن حاتم سے کہتی ہیں کہ بھائی جان، آپ چل کر تو دیکھیں کہ وہ رسول کیسے ہیں، وہ نبی کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، آج آپ ان سے دور بھاگتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ فاتح نہیں ہیں، وہ زمین پر اپنا دبدبہ قائم کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگوں کو زبردستی کوئی کسی عمل پر آمادہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ ایک نبی ہیں۔ جب عدی ابن حاتم نے جب مدینہ کا رخ کیا اور وہ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھتے تھے، وہ گاؤ تکیہ ہٹا کر دے دیا ان کو جس پر ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا عدی اور بیٹھو، وہ بہت شرمندہ تھے کہ حضور میں کیا سمجھ رہا تھا آپ کے بارے میں، اور آپ نے جب جا رہے تھے ساتھ میں تو آپ نے دیکھا کہ گلی میں ایک بوڑھی عورت نے آپ کو روک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگا کر اس کی بات سنی، کافی دور تک اس کے ساتھ گئے۔ عدی کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت گمان ہوا کہ یہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہو سکتے، یہ ضرور کوئی اور چیز ہے. بادشاہ ایسا نہیں کرتا کہ عام راستے میں اور ایک بوڑھی عورت کے لیے رک جائے. حدیثوں میں تو آتے کہ ایسی عورت کے لیے بھی آپ رکے جو پاگل تھی. کان فی عقلہا شیء, عقل بھی نہیں تھی لیکن کہا کہ اے محمد میرا کام کر دیجئے, مجھے آپ سے کام ہے, ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا امراہ ایس سکہ کی توری دین, مدینہ کی کس گلی میں تمہارا کام ہے, کس جگہ پر کام ہے, جہاں چاہو وہاں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اور تمہارا کام ہم کر دیں گے, ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم تمہارے کام آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اخلاقی ثبوت دیا. جب عدی نے دیکھا تو کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے. اور جب پھر مجلس میں آئے تو آپ نے اپنا گاؤں تکیا اور وہ مسند نکال کر دے دیا جس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. تو شرمندہ ہوئے, انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول, میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں وہاں پر. اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا. تفصیلی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کیا بیان کیا ان کی قوم کے بارے میں اور ان کے مذہب کے بارے میں. اور پھر انہوں نے ان کے والد کا تذکرہ کیا, حاتم تائی کا, کہ آپ کے والد کتنے سخی تھے اور کتنے اچھے شخص تھے. یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جاتا ہے, اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ایک مومن دلوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں. جب دل فتح ہو جاتے ہیں تو زمین خود بخود فتح ہو جاتی ہے. مسلمان ہندوستان میں بھی اپنے طاقت کے ذریعے سے آئے تھے, لیکن کسی مسلمان بادشاہ نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا اسلام قبول کرنے پر. یہاں جو اسلام پھیلا وہ طاقت کے زور پہ نہیں پھیلا, یہاں بھی طاقت کے زور پہ نہیں پھیلا. جہاں یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ یہاں پر مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے, کہ یا تو اس قرآن کو مانو یا تو یہ پھر تلوار ہے تمہارے لیے. لیکن خود اسی سرزمین پر جہاں مسلمان اور دوسرے مذہب کے لوگ ایک ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہتے آئے ہیں, اور جہاں مسلمانوں کے ساتھ نارواداری کا سلوک کیا جا رہا ہے, اور صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹولرنس کیا جا رہا ہے, وائلنس حکومت کر رہی ہے, مسلمان نہیں کر رہے ہیں, ان کی طرف سے تشدد ہو رہا ہے. مسلمانوں کی تاریخ تو یہ رہی ہے. یہاں تو صوفیوں کے ذریعے سے, ان سنت کے اتباع کرنے والے بزرگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے, جو داعی تھے اصلاً, جو اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہاں اسلام پھیلا اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں مسلم تاجروں کے ذریعے سے, میانمار میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, مسلمان تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع سے اخلاق کی بات کی جائے, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابی جہل, جو بڑے جانی دشمن تھے حضور کے جیسے کہ ابو جہل تھے, لیکن جب اچھے ارادے سے آئے تو حضور نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر, ہجرت کر کے آنے والے سوار کو خوش آمدید ہو, مرحبا, آؤ تمہارا استقبال ہے. اور انہوں نے اسلام قبول کیا. کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کیا کہ قریب ہونے والا دور ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک یہودی آئے اور حضور سے کہا السلام علیکم, السلام علیکم نہیں کہا, السلام علیکم, یعنی تم پر موت ہو, تم پر لعنت ہو. حضرت عائشہ سے رہا نہیں گیا. حضرت عائشہ نے فرمایا علیکم السلام, اور ایک روایت میں فرمایا علیکم السلام والزام, تم پر لعنت بھی ہو, مذمت بھی ہو, پھٹکار ہو تمہارے اوپر. حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے صحیح نہیں کیا, صحیح نہیں کیا. میں نے بھی تو ان کو جواب دیا, میں نے صرف وعلیکم کہا, تم پر بھی, لیکن اس کو ناگوار نہیں ہوگا اس بات سے. بات وہی ہوئی کہ اس نے کہا کہ تم پر موت ہو, میں نے بھی کہا تم پر بھی, اور کچھ بھی نہیں کہا. میرے اچھے اخلاق کا اثر اس پر پڑے تو کل کو یہ کہنا چھوڑ دے گا, لیکن تم نے کہا اور بڑھ کر کہا, یہ ناپسند ہے. حضرت یا عائشہ ان الرفق لم یکن فی شیء الا زانہ, اے عائشہ نرمی اور رواداری, اچھا سلوک جس چیز کے بھی اندر ہوتی ہے اس کو سنوار دیتی ہے, اس کو اچھا بنا دیتی ہے, نہ صرف انسانوں میں, جانوروں میں, چیزوں میں, عام چیزوں میں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں, اگر بڑی نرم ہو تو بہت پسند ہوتی ہے. ٹچ اسکرین کیوں پسند کرتے ہیں لوگ, اسی لیے پسند کرتے ہیں تاکہ سکون سے ہر کام ہوتا ہے. مارکیٹ میں ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جو برانڈڈ ہو اور بہت سہولت سے کھل جائے, بند ہو جائے, لیکن خود بڑے تیز ہوتے ہیں, نہ کھلتے ہیں نہ بند ہوتے ہیں. اگر بند ہوئے تو کھلتے نہیں, اور اگر کھل جاتے ہیں تو بند نہیں ہوتے کبھی. ہمارا مزاج کیسا ہے؟ کیا ہم جن چیزوں کو برتتے ہیں اس سے بھی گر گئے, ان چیزوں سے بھی جو عام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے استعمال کی بنائی ہیں اور ہمارے لیے ان کو مسخر کیا ہے، ہمارے لیے ان کو کام میں لگایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کسی بھی چیز میں ہوتی ہے، اس کو سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، اس کو بہتر بنا دیتی. وَمَا نُزِعَ الرِّفْقُ مِن شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، جس چیز کے اندر سے بھی نرمی کو نکال دیا جائے، کھینچ کر نکال دیا جائے، پھینک دیا جائے، اس کو اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے، بگاڑ دیتی. کبھی آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیزیں دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا ہے، کائنڈنس پر ملتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہوتا ہے، وائلنس پہ نہیں ملتا، تشدد پہ نہیں ملتا اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے پھر یہ فرمایا کہ یحرم من الرفق من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. نرمی ہونی چاہیے انسان کے مزاج میں، سہولت ہونی چاہیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تیز مزاج کے لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، اور اس وقت جو اقدام کرتے ہیں اس وقت وہ اقدام کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے. مطلوب ہے اسلام میں تیزی، لیکن اس وقت جہاں وہ موقع ہو، ورنہ عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو پسند فرمایا، ہر ایسے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اگر یہاں پر کسی کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ نفس نہیں ہے؟ کیا وہ روح نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کے احترام کا سبق سکھایا، انسانوں کو اس کے حقوق دینے کا سبق سکھایا. کل کا جو دن گزرا ہیومن رائٹس ڈے، اور آج سے نہیں 1948 سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، 10 دسمبر کو منا لیا جاتا ہے اور پھر بھول جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہیومن رائٹس ڈے وہ ڈے منائیں جو حجۃ الوداع کا دن ہے، اور وہ دن جس دن میثاق مدینہ تیار کیا گیا تھا. کون سی وہ بات ہے جو اس میں ذکر نہیں کی گئی؟ اسی سے یہ چیزیں لی گئیں اور مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور آج یہ چیزیں پاس کی جاتی ہیں، ان کو منا لیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مظلوم مل جائے، کوئی کمزور مل جائے، تو طاقتور اسے ہڑپ کر جاتا ہے. رائٹس، حقوق صرف ان کے ہیں جو طاقت والے ہیں، اور جو بھی کمزور ہے وہ حقدار نہیں ہے، اس کو اس کے کسی بھی حق سے محروم کر دیا جا سکتا ہے. ایک ایک ملک کے لوگوں کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے کو سپر پاور کہلاتی ہیں یا تھیں کبھی اور آج بننے کی پھر سے کوشش میں ہیں، وہ سب مل کر ایک ایک ملک کے لوگوں کو صرف اس لیے مار دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ کمزور لوگ ہیں، ان کا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، کچھ بھی کرنے والے نہیں، عام شہری ہیں. ان کے جینے کے حق کو چھین لیا گیا. فنڈامنٹل رائٹس تو بہت آگے کی چیز ہے، ان کے جینے کے حق کو، جو بنیادی حق ہے، بہت بنیادی، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور بات کی جاتی ہے یو این او میں بیٹھ کر کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں اور یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. رائٹس تو وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، جو قرآن نے بتائے، اور آج بھی مسلمانوں سے اور پوری انسانیت سے یہ مطالبہ ہے کہ جب ربیع الاول آئے، جب ایسے موقع آئیں، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو یاد کریں، ان کو برت کر دکھائیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم پرامن شہری ہیں، ہم بہت ہی کو ایگزسٹنگ چاہتے ہیں، پیسفل کو ایگزسٹنگ، تعایش سلمی جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، کہ بہت پرامن بقائے باہم، ہم چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دوسروں کو حق دینے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے حقوق کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اصل تو ہم ہیں جو دنیا کو حق دینے والے ہیں. ہم کسی سے حقوق کی بھیک نہیں مانگتے، ہم منتظر نہیں رہتے. اللہ رب العزت ہمیں پورے طور پہ اسلامی شریعت پر نہ صرف عمل کرنے والا بنائے، بلکہ اس پر پورا یقین عطا فرمائے، اور پوری مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.